الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات ہماری آج کی گفتگو مربوط ہے کنیکٹڈ ہے پچھلا ایک سیشن تھا آئی تھنک دو ہفتے پہلے جس میں یعنی کہ اس کی پریکٹس یہ تھی مطلب کہ آپ میں سے کئی حضرات اس میں شامل نہیں تھے تو وہ یہ ہے کہ ایک قرآنی آیتوں میں سے ایک حصہ اس کو پڑھ کر آئیں اس پر ایک پریزنٹیشن بنائیں اس پر کچھ بات چیت کریں اپنے طور سے اچھا اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ بات کرنے والا جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ معیار کی تفسیر بیان کر دے گا یا کوئی بہت گہری بات کر دے گا بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز میں تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر اپنی ریسرچ کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ خود لرن کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اس طریقے سے کہ مختلف سورسز کو پڑھنا اس پہ دیکھنا اس میں نوٹ بنانا پریزنٹیشن بنانا اور اسے بیان کرنا تو اس کا اصل مقصد یہ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو آیتیں ہم نے چوز کی تھیں پہلے ہم نے دو سیشنز رکھے تھے سورہ انعام کی آیت نمبر 74-79 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تارا میرا رب ہے چاند ہے سورج ہے اور پھر اس کے بعد انی وجہ تو وجہی للذی اور اگین اس کے بعد میں نے ریکمینڈ کیا تھا آیت الکرسی کو اس پر بھی ہم ایک نشست کر چکے ہیں جس میں عدیل نے اچھی پریزنٹیشن دی عرفان بھائی نے بات کی تھی عمران بھائی نے بات کی تھی تو یہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ خاص طور سے تفسیر میزان کی روشنی میں آیت الکرسی کے جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے نسبتاً اچھے طریقے سے الیسٹریٹ کر دوں ہائی لائٹ کر دوں اچھا ایک سوال اب ان تین کے بعد چوتھے سیشنز کے بعد ایک سوال جو کافی زیادہ ذہنوں میں ابھر رہا ہے کہ ان آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا یعنی سورہ انعام کی پانچ آیتیں اور آیت الکرسی کا انتخاب کیوں ہے اس سے ہم کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے جتنی عرصے میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی اور تقریباً ہر جگہ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو اپنی ریلیجس لائف سے کنیکٹ نہیں کر پاتے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مومنین کے ساتھ مطلب میرا خیال ہے ہر جگہ یہ پرابلم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی یعنی کہ جو ہماری جسے آپ کہہ لیں پریکٹیکل لائف ہے وہ اس نظام کے تحت نہیں بسر ہوتی کہ جو نظام اسلام کا وضع کردہ یا اسلام کا ریکمینڈڈ نظام ہے یا جس کو حکومت اسلامی کہا جاتا ہے اب ہم ایک طرف مجبور ہیں کہ اگر ہم اس نظام میں رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں اپنے رزق کمانے کے لیے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے تو یہ نظام ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے اور جو اس میں اب اس وقت سب سے بڑی خرابی جو ڈیولپ ہو چکی ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے کم از کم میں اس کو دو رائے میں تقسیم ہے میری اپنی رائے کہ ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب یہاں پر سوشل جسٹس ہے اور اچھائی ہے اور خوبی ہے اور یہ ہے لیکن جس چیز کو میرا ذہن جس رکاوٹ کو عبور نہیں کر پاتا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سسٹم اپنے بیسک فاؤنڈیشن میں سے خدا اور آخرت کو نکال دے تو سمجھ لیں زندگی کے معیار پر اس کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے اب میرا جملہ سمجھیں زندگی اپنا معیار رکھتی ہے اور زندگی مبنی پر حق ہے نہ کہ لوگوں کی خواہشات پر مبنی ہے قرآن کریم میں یہ آیت بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے. اور جس پہ آیت اللہ جوادی عملی نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا تھا اس آیت پہ کہ ہر چیز کے لیے ایک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں, اینٹ ہوتی ہے. اس نظام آسمان و زمین کی جو اینٹ ہے, جو بریک اور مورٹر ہے, وہ حق ہے. اور حق ذالک بان اللہ ہو الحق وان ما یدعون من دونہ ہو الباطل. کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا کہ حق سوائے خدا کی اور کوئی چیز نہیں ہے, اور جس کو بھی اس کے سوائے لوگ پکارتے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے. تو یہ سوال جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ اٹ بیٹس ان مائی مائنڈ کہ کوئی بھی نظام جو بظاہر سوشل جسٹس کو مینیفیسٹ کرتا ہے, جس میں لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اگر وہ اس حق کو باہر نکال دے اپنے اندر سے, تو اس کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے اور اس کے سروائیول کی پاسبلٹی کتنی رہ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے ہم سب کی زندگی میں, اور اس کا بہرحال ایک ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر. اور وہ ایفیکٹ یہ ہے کہ ان دا اینڈ کیا چیز ہوگی کہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گی. کیونکہ ایک بات زندگی میں طے شدہ ہے کہ کوئی شخص دو اپوزٹ پولز پہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ دو کشتیاں جو دو طرف سے سفر کر رہی ہیں, ان میں ایک پیر اس میں رکھ کے نہیں سفر کر سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. تو جب اختتام ہوگا زندگی کا, تو ہم میں سے ہر ایک کسی ایک طرف ہوگا. یعنی یا اس نظام کی طرف ہوگا کہ جو خدا اور آخرت کو بنیاد بنا کے زندگی کی تعمیر کرتا ہے, یا اس نظام کے زیر سایہ ہوگا کہ جو خدا اور آخرت کو ہٹا کے زندگی بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یعنی کہ میں نے جب ان آیات کو منتخب کیا تو بیسیکلی نیت یہی تھی کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ توحید کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہے یا کیا رول رکھ سکتی ہے. اور پچھلی جو میں نے گفتگو کی تھی اس میں جو اس کا مین پوائنٹ اور جو انڈر لائنگ فیکٹ تھا وہ یہی ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیتوں میں کہ جب انہوں نے تین دفعہ کوسچن کیا یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے, اور اس کے بعد جب اپنا اسٹیٹمنٹ آف ڈکلیریشن دیا انہوں نے, یعنی تین باتیں وہ تھیں کہ جس پہ وہ کوسچن کر رہے تھے اور اس کا ایک جواب تلاش کر رہے تھے, لیکن چوتھے مرحلے پر آ کر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ آف ڈکلیریشن دیا, اپنی رائے کو بیان کیا. وہ رائے یہ تھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. کہ یہ کوسچن جب تک انسان اپنی زندگی میں صرف رب کو ڈھونڈتا رہے گا, رب یعنی کہ جو میرے پرابلم کو سالو کر دے, رب یعنی جو مجھے وسائل زندگی دے دے, اس وقت تک زندگی کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ نیت, نماز کی نیت, روزے کی نیت سے پہلے سب سے زیادہ اہم زندگی کی نیت ہے کہ میں زندگی کس کے لیے بسر کرتا ہوں, میں زندگی کس راہ میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ نیت آپ کی ہر عبادت کی نیت سے زیادہ اہم ہے, جس طرف ہم قطعاً غور نہیں کرتے. تو یہ کہاں سے میں نے یہ جملہ عرض کیا, یہ وہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یعنی میں نے ڈائریکشن لے لی ہے. اب یہ مسئلہ کہ کون میرے زندگی کی پرابلمس کو سالو کرتا ہے یا نہیں, یہ ثانوی ہے, سیکنڈری ہے. اصل چیز جس پر مجھے غور و فکر کرنا ہے اور جس چیز پر محنت کرنا ہے وہ یہ کہ میری جہت حیات کیا ہے, میری ڈائریکشن آف لائف کیا ہے, ویئر آئی ایم ہیڈنگ ٹو. یہ اصل مسئلہ ہے زندگی کا. اور یہ توحید سے کس طریقے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں نے اپنی زندگی کی جہت کو اس کی جہت سے الائن کر لیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کا پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ خالق ہے. بہت قابل غور نقطہ ہے، خالق کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ خالق السماوات والارض، فطر السماوات والارض، فطرت یعنی بنیاد کا اٹھانے والا اور پیدا کرنے، اس کی حقیقت کو وجود دینے والا ہے، میں نے اس سے اپنی جہت کو الائن کیا. تو یہ توحید افعالی کا بنیادی ترین نقطہ ہے. یعنی یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمیں ہر روز، ہر مہینے، ہر سال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میری لائف کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. فاطر السماوات والارض کی جہت سے الائنڈ ہے یا نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، سکون سے رہ رہا ہوں کہ نہیں رہ رہا ہوں، پریشان، یہ سب بات کی باتیں. The first and foremost problem to solve in life is جہت، زندگی کی ڈائریکشن. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو پھر زیادہ سمجھانے کے لیے کہ آیت الکرسی پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تاکہ توحید کا اسکوپ اور توحید کا اثر زندگی میں ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں. ٹھیک ہے، کنیکشن اب آپ، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پرسیو کر لیں گے. پچھلی دفعہ میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پہلی دو آیتیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس میں یعنی جو بات تھی وہ یہ کہ ابتدا ہے اللہ سے، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں مبتدا، اس جملے کا اللہ ہے، مبتدا یعنی جو بات ہوتی ہے، اس کے بعد والے جو جملے ہوتے ہیں، اس کے بعد والے جو فریزز ہوتے ہیں وہ اس مبتدا کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے خبر یا خبر بعد از خبر، یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. تو مبتدا یعنی اللہ کے لیے پہلی انفارمیشن کیا دی گئی، لا الہ الا ہوا، یہ پہلی انفارمیشن ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے تفاسیر میں، اور تفاسیر کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفاسیر کے اندر بھی اتنا زیادہ اونچ نیچ ہے لیولز میں کہ ایک تفسیر پڑھنے والا شخص دوسرے شخص کی تفسیر کو بڑے آرام سے بلاسفیمی قرار دے سکتا ہے. یہ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن میں پوری پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو بزرگ علماء ہیں ان کی بات سے میں قریب ترین رہ کر جو بھی بات کروں آپ سے کروں، تاکہ اس کی ذمہ داری میرے گلے میں نہ جائے. تو بہرحال یعنی جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات کہ سورۃ القدر، سب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی رمضان کے عشرے کی آخری رات، اور یہی سورۃ القدر اس بات کو بھی سمجھا دیتی ہے کہ لیلۃ القدر کسی رات کا نام نہیں ہے. تو قرآن کے یہ اس قدر لیولز ہیں، یعنی کہ جو چیز بہت سارے لوگوں کو بالکل آبویس نظر آ رہی ہوتی ہے، جب آپ انہی آیتوں کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو بالکل پورا کا پورا تصویر ہی بدل جاتی ہے. یعنی اس کی ایک بہت بڑی مثال خود غدیر والی آیتیں، اس کی بہت بڑی مثال خود مباہلے والی آیتیں، آیت تطہیر ہے کہ اس میں اگر آپ بالکل سطحی نظر سے دیکھیں چیز، پکچر بالکل کچھ اور ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں انہی قرآنی الفاظ کی گہرائی میں، بالکل بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے میرے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے بعد جو لا الہ الا ہوا کا فریز ہے، اس میں آپ ہوا کو لا الہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، ہوا کو الحی القیوم کے ساتھ ملا کے پڑھیں دوسرا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یعنی میرے کہنے کا جو تمہید کے پرپز یہ تھا، اللہ یعنی وہ بیسک ہستی کے جس کے بارے میں آگے انفارم کیا جا رہا ہے. پہلا فریز جو اس کو ایکسپلین کرتا ہے لا الہ الا ہوا، یعنی یہ جو میں جس رائے کی طرف ہوں زیادہ وہ یہ، لا الہ الا ہوا ایک فریز ہے، الحی القیوم اس کے بعد الگ ہے. نہ کہ اللہ ہوا الحی القیوم کے ساتھ ملا ہوا. اس میں فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لا الہ الا ہوا کا مطلب ہے لا کا مطلب نہیں, الہ یعنی معبود جس کی پرستش کی جائے, الا مگر ہوا. ہوا اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق, چاہے سورہ قل ہو اللہ کا ہوا ہو چاہے یہاں ہوا ہو, یہ خود اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے. عام عربی زبان میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ہوا کا مطلب لکھا ہوگا وہی یا وہی. تو اس لیے میں نے کہا کہ لا الہ الا ہوا اگر آپ ایک فریز لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہ ہوا ہے یعنی مجہول مطلق ہے. اس کو میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا مجہول مطلق کا کیا مطلب ہے, کہ خدا کی ہستی وہ ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے ذات خدا کے بارے میں جاہل ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں میں بہت ادب کے ساتھ, اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے حقیقتاً, لیکن یہ کہ شاید ہمارے مومنین جو ہیں اس حوالے سے کافی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں. کوئی ہستی انکلوڈنگ امام علی یا پیغمبر اکرم, کوئی ہستی یہ نہیں سوچ بھی نہیں سکتی, معصوم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے خیر, کہ ہم کبھی بھی اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ ذات الہی کا احاطہ کر لیں, یا ذات الہی کو, یا ایک دو چیزیں جو کہی جاتی ہیں کہ جو آؤٹ آف باؤنڈز ہیں, ایک ذات خدا, ایک خدا کی صفات کی بنیاد, یعنی صفات خدا برآمد کہاں سے ہوتی ہیں, کیونکہ پھر یہ کہ صفات خدا عین ذات ہیں, کہاں سے برآمد ہوتی ہیں, یہ دو چیزیں آؤٹ آف باؤنڈز ہیں, کہ اگر ان دو حوالوں سے خدا کے بارے میں غور کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے, 100% گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تمہارے پاس, تم کسی بھی جگہ پہنچ جاؤ, یہ کیپیسٹی تم کو نہیں دی گئی کسی بھی مخلوق کو کہ تم ان دو جگہ پہ جا کے سمجھ سکو حقیقت کو کہ کیا ہے. تو لا الہ الا ہوا یعنی اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں, اور وہ مجہول مطلق ہے. اگر آپ ہوا کو الحی القیوم کے ساتھ ملا دیں گے تو ہوا will become a pronoun, کہ جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی حی و قیوم ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت کے اندر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر اس طرف جا رہے ہوں گے وہ, کیونکہ اہل سنت کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قرآن کا جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ سب ظواہر پہ بیس کرتا ہے. ظواہر کا مطلب ہے جو اپیرنٹلی جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. معنویت کی ان کے پاس بہت زیادہ کمی ہے, معنویت اور گہرائی کی, اور ہمیں یہ چیز الحمدللہ نصیب ہے اہل بیت علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے. یعنی یہ تمام اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے چیزیں بہت زیادہ ہیں جو اخذ ہوتی ہیں, جیسے میں نے امام باقر علیہ السلام کا حوالہ دی. الحی القیوم, اچھا اب ہم یہاں پر آگے الحی اور قیوم پر. حی کے معنی کیا ہیں؟ حی کے معنی یہ ہیں کہ اگر لنگوسٹک سینس میں دیکھا جائے, زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے, تو حی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی حیات ثابت ہو. ثابت سمجھتے ہیں, پرماننٹ ہو. حی کا اگر لفظی معنی لیا جائے گا تو یہ وہ ہستی کہ جو ہمیشہ زندہ رہے گی, یہ لفظی معنی ہے, جس کی حیات میں کوئی تغیر نہیں ہے, تبدیلی نہیں ہے. لیکن خود قرآن کریم ہم کو کئی چیزیں کلوز ایسے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حی کے ایک دوسرے معنی تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جیسے خدا کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, یعنی خدا صرف کسی زندہ وجود کا نام نہیں ہے, وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, لیکن خدا اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو میت اور مردہ ہے اسے حیات عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو میت کو حیات دے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم وہ ہیں کہ جس نے ماں سے، پانی سے بظاہر یا فلوئڈ سے ہر چیز کو زندہ کیا. تو اب وہ ہستی کہ جو زندہ ہو اگرچہ کہ فار ایور، اور وہ ہستی کہ جو حیات بخش ہو، حیات عطا کرنے والی ہو، دونوں کو کبھی ایک پلین پہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس جگہ پر معنی اور مطلب یہ ہے الحی کا، کہ خدا زندہ نہیں ہے بلکہ خدا زندگی ہے. کہ جب ہم ان دوسرے آیات کے ساتھ ملاتے ہیں اس حی کے معنی کو، تو جو حیات بخش ہے، جو حیات دینے والا ہے، جو حیات عطا کرنے والا ہے، جو حیات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے لفظ زندہ کا استعمال درست نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ الحی کا مطلب کہ ہی از دا لائف، ہی از ناٹ لیونگ فار ایور بٹ ہی از دا لائف. اب اگر ہم یہاں سے سمجھتے چلے نا، تو انشاءاللہ پھر بھی جو توحید افعالی والے مسائل ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہوتے ہیں آگے چل کے. پھر دوسری منزل پر القیوم. قیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیوم از ریلیٹڈ ٹو قیام. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، بیلنسڈ اسٹیٹ اور پوسچر میں کھڑا ہونا. قرآن کریم نے بھی کئی آیتوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، قائم علی فلاں شے، یعنی کہ ہم ہر نفس پر قائم ہیں. کسی کے اوپر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، تم میرے سر پہ کھڑے ہو. کیا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا؟ بوجھ آپ کا، پھر میننگ آفٹر میننگ ہے، لیکن پہلا میننگ کیا ہوتا ہے؟ واچ فل، واچنگ. جب آپ کہتے ہیں کہ تم تو میرے سر پہ کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی میں تمہاری نظروں سے بچتا ہی نہیں ہوں، ہر وقت. ٹھیک. تو عربی میں خاص طور سے جب قائم اور قیام کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ون ہو از واچنگ اوور یو ان آرڈر ٹو ارینج یور افیئرس. یعنی کہ جیسے باپ اپنی اولاد پر قائم ہے اور ولی ہے، یعنی قائم کس طریقے سے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے واچ فل ہے. کس لیے واچ فل ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے، اس لیے نہیں کہ اس کو تنگ کرے، بلکہ اس لیے وہ قائم ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ اس کے تمام مسائل کو حل کرے. اور یہی تقریباً معنی قیوم اور قیومیت کا بھی ہے، صفت قیومیت کی. تو خدا جو حقیقت زندگی ہے، جو خدا جو اصل زندگی ہے، یہ تمام مخلوقات پر قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کو رہبری کرے، ان کی زندگی کو کمال تک پہنچائے. اور اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے اسماء الہیہ کی ایک بہت تفصیلی اور بہت ان ڈیپتھ بحث ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی خدا کے اسماء اضافی ہیں، اضافی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوز وچ کنیکٹ ٹو ہز کریچرز، یعنی خدا کے کچھ اسماء ذاتی ہیں، کچھ اسماء اضافی ہیں کہ جو مخلوقات کے لیے ہیں. جیسے خدا رازق ہے، خدا حی ہے، خدا ممیت ہے، خدا شافی ہے. تو یہ تمام کے تمام اسماء مخلوقات کے حوالے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ان تمام اسماء اضافی کی جو بنیاد ہے وہ اسم قیوم ہے. یعنی قیوم کا مطلب کہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے تاکہ ہمارے تمام امور کی تدبیر کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی حی، تھوڑا سا اگر آپ لوگ بھی اس میں بات کریں تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ کلیئر کر پا رہا ہوں میں یا نہیں. حی یعنی خدا زندگی ہے، خدا زندگی کا عطا کرنے والا ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ خدا نے زندگی دی اور خدا کہیں چلا گیا، یعنی کہ جس طریقے سے کہ آج کل کے دور میں جو ایتھیس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ خدا کو اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. یعنی اس کو اگر اور زیادہ میں مثال کو واضح کروں کہ وہ خدا کو کیسے ڈھونڈتے ہیں، कि जैसे इस मशीन में मैकेनिक का है या इस मशीन में मैन्युफैक्चर का है, क्योंकि मुझे इस मशीन के अंदर मैन्युफैक्चरर नहीं नजर आता इसलिए इस मशीन का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये उनकी मंतिक है कि इस, यानी यही कहते हैं ना, इसको कौन चला रहा है, कौन घुमा रहा है, किस तरीके से चल रही हैं चीजें। और क्योंकि हमें कोई हाथ नहीं नजर आता जो सूरज चांद और सितारों और उन सबको लेके घुमा रहा हो, तो इसलिए ये इसमें कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। इस किस्म की उनकी मंतिक है। ये आयतुल कुर्सी हमें इस बात को समझा रही है कि खुदा ने जिंदगी दी और खुदा अपनी मखलूकात के साथ हर मरहले पर मौजूद है। ये कयूम ने कायम रहने का मतलब यह है, जिसको एक इरफानी इस्तेलाह में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मईयत कयूमी, यानी खुदा हमारे साथ है। किस तरीके से साथ है? मईयत कयूमी रखता है, यानी हमारे साथ इस तरीके से है कि अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम भी ना हो। उसकी मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करता हूँ करीब करीब।
सवाल है इधर भाई, जैसे आपने कहा खुदा हर चीज के साथ है, मैंने भी पढ़ा था वाले कि जब हम कहते हैं कि एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो अब जब हवा चली तो अब ये जितने पत्ते दरख्त के हिले ये सब इंडिविजुअल खुदा की मर्जी से हिले, या खुदा का तकवीनी एक हुक्म है कि जब हवा चलेगी पत्ता हिलेगा?
हमारे लिए तकरीबन समझने के लिए दूसरी बात है, मैं भी इस पर आता हूँ इंशाल्लाह आगे चल के ना, अभी थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचेंगे। मैं एक मिसाल के ज़रिए से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँ कि ये मईयत कयूमी है क्या। यानी वो बहस बाद में कि भाई हमें खुदा नहीं नज़र आ रहा, मैं तो अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहा हूँ, मैं तो अपनी मर्ज़ी से बातचीत कर रहा हूँ, सो ऑन, कहाँ है खुदा इसमें, वो उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में। लेकिन सबसे पहले कि खुदा मखलूकात के साथ कैसे हैं, और ये क्यों बात कही जा रही है कि मखलूकात की हयात खुदा पर बेस करती है और कायम है। यानी अगर खुदा उनके साथ ना हो तो मखलूकात एक लम्हे के लिए ज़िंदा ना रहें, जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन प्रेजेंस। यानी खुदा ने, ऐसा नहीं है कि खुदा ने ज़िंदगी बनाई फिर खुदा कहीं चला गया, फिर हमने दुआ की खुदा आ गया हमारी ज़िंदगी के मामलात हल करने फिर चला गया, इस तरीके से नहीं है। बल्कि खुदा ज़िंदगी के साथ हर लम्हे और हर लहजे और हर मकाम पर है। इसको समझाने के लिए एक मिसाल दी जाती है कि जैसे आप तसव्वुर करें अपने जहन में किसी भी चीज़ का, आइसक्रीम का तसव्वुर करें, किसी गाड़ी का तसव्वुर करें, किसी घर का तसव्वुर करें, वो जो भी आप अपने जहन में सोचते हैं, अगर आप एक अच्छे जहन रखने वाले इंसान हैं, आप उसको पूरी तफसील के साथ अपने जहन में उस चीज़ को शक्ल दे सकते हैं, पूरी तफसील के साथ। यानी घर के बारे में आप बिल्कुल डिटेल के साथ सोच सकते हैं कि ये बुनियाद होगी, ये कलर होगा, ये पिलर होंगे, ये छत होगी, इतने कमरे, सब सोच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो घर आपने सोचा, जो किसी साइबर वर्ल्ड टाइप की जगह पर एक वजूद रखता है आपकी थॉट्स में, वो घर 100% आपकी सोच पर डिपेंडेंट है। जितनी देर तक आपकी सोच उसके साथ रहेगी वो एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही आपकी तवज्जो उसकी तरफ से हटेगी वो वैनिश हो जाएगा। अगर मईयत कयूमी को समझना है तो ये करीब तरीन मिसाल है उसकी, समझ। यानी कि इससे ये नहीं हमें कह देना चाहिए कि वी लिव इन द गॉड्स ड्रीम और इस किस्म की बातें, नहीं, मतलब उसको ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि ये कयूमियत क्या है, ये मईयत कयूमी क्या है, खुदा किस तरीके से मखलूक़ात को ज़िंदा रखे हुए, खुदा किस तरीके से मखलूकात को ज़िंदा रखे हुए, तो वो इस तरीके से कि एक लहजे के लिए भी अगर मईयत इलाही इंसानों का साथ छोड़ दे, एवरीथिंग विल वैनिश। और इसी हकीकत को, जिसको जो शायद एक फ़लसफ़ी और इरफानी हकीकत है, जिसको मैंने भी आपके सामने बयान किया, पब्लिक लेवल पर लाने कर समझाने के लिए अगला जुमला है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। اسی حقیقت کو, حی اور قیوم کی حقیقت کو, کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہرحال دقت نظر چاہیے. اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ان ملکوتی حقیقتوں کو ہم جیسے خاکی انسانوں کے لیول پہ لا کے بیان کر دیا چیزوں کو, کہ اگر یہی چیز فار ایگزامپل ملا صدرہ سمجھائیں تو ایک پورا والیوم بھر جائے اور پھر بھی بات اس طریقے سے سمجھ میں نہ آئے جو قرآن نے تین لفظوں میں سمجھا دی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کا کیا مطلب ہے؟ لا نہیں, تأخذہ اس کو پکڑتی, اس کو گریب کرتی, اس پر اس کو اوور ویلم کرتی. صحیح, اتخاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک چیز کو کہیں سے ایکسٹریکٹ کر لیں اپنے لیے. لا تأخذہ, کوئی شے اسے اوور ویلم نہیں کرتی, اس کے اوپر قابو نہیں پاتی. کس پر؟ جو حی اور قیوم ہے. کس پر؟ کہ جو جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کوئی چیز اس پر قابو نہیں پاتی, سوری کوئی چیز نہیں, لا تأخذہ اس پر قابو نہیں پاتی. کیا چیز؟ سنتن ولا نوم. سنتن کہتے ہیں کہ جب انسان تھک کر لیٹتا ہے تو جسم میں جو سستی اور خستگی کا احساس کرتا ہے, یعنی کہ جب وہ جسے کہہ لیں اپنے ماحول سے الوف اور بیگانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سنتن. اور نوم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو خدا اس بات کو سمجھا رہا ہے, اور میں نے پچھلی دفعہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ جناب موسیٰ ابن عمران پیغمبر خدا, ان کو خدا نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں میں دو شیشے کے برتن لے کے بیٹھ جاؤ اور پکڑے رہو اس کو, جب دیکھو کتنی دیر تک پکڑے رہ سکتے ہو, چھوڑنا نہیں, پکڑے رہے, ہو سکتا ہے گھنٹوں گزر گئے ہوں, لیکن پھر نیند کے جھونکے آنا شروع ہو, نیند بھی روکتے رہو یہاں تک کہ اچانک اونگ آئی اور وہ برتن ٹوٹ گئے, ٹکرا کے گر گئے. تو اس وقت خدا نے ان پر وحی کی کہ اے موسیٰ, اگر مجھے بھی کبھی اونگ یا نیند آئے تو اس کائنات کا یہ اشر ہوگا. تو یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس حی و قیوم کی دقیق فلسفے کو سمجھانے کے آسان ترین طریقہ ہے. صحیح, یعنی کہ اگر آپ ڈیپتھ میں جانا چاہیں تو حی و قیوم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, اگر آپ سمپل وے میں سمجھنا چاہیں تو اسی حقیقت کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ یہ معیت قیومی ہے, یعنی وہ ہستی جسے جو حقیقت زندگی ہے اگر ایک لحظے کے لیے بھی کسی بھی چیز سے اپنی توجہ کو ہٹا لے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز وینش ہو جائے گی. جس طریقے سے کہ آپ کی سوچ ادھر سے ادھر جاتی ہے اور آپ کے دماغ میں موجود تصویر وینش ہو جاتی ہے, یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ تھوڑی ہوتی ہے ہمارے سر میں, سمپلی اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ. یہ بات کہ خدا کس طریقے سے قائم رکھے ہوئے زندگی کو, کہ اگر خدا کی توجہ نہ ہو تو وہ چیز اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ, پردہ عدم میں چلی جائے گی, وجود ہی نہیں باقی رہے گا اس کا. ٹھیک, یہ ایک اہم بات. اچھا, اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے, تو پھر آتی ہے بات لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو ما فی السماوات وما فی الارض میں میں کچھ آپ کے سامنے تفسیر میزان سے ایک دو جملے پڑھ دوں, کہ جس میں یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات والارض خدا کی مالکیت کے بارے میں بیان ہے, اور اس سے اگلا ٹکڑا کہ من والذی یشفع عندہ الا باذنہ حقیقت شفاعت کو سمجھانے کے لیے بیان ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب خدا حی اور قیوم ہے, جب خدا حی اور قیوم ہے, اور حی اور قیوم سے ہم نے کیا بات سمجھی کہ خدا زندگی کا عطا کرنے والا ہے, خدا زندگی کا قائم رکھنے والا ہے. کس طریقے سے؟ کہ اگر ایک لحظے کے لیے خدا کی توجہ ہٹ جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے. تو اب ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی چیز موجود اور زندہ نظر آئے تو وہ کس کی ملکیت ہونی چاہیے؟ اب اس دو باتوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایک وہ ہستی جو حقیقت حیات ہے, جو زندگی کو عطا کرنے والی ہے, وہ ہستی کے جس کے بغیر زندگی ایک لمحے کے لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز. اچھا, اور اس میں میں نے پھر اس کی ایکسپلینیشن کر دوں کہ میں نے لفظ استعمال کیا موجود اور زندہ, یہ اپنی لمیٹڈ آبزرویشن کے لحاظ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا, کیونکہ ہم جب فار ایگزامپل موجودات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, لیونگ اور نان لیونگ. ٹھیک ہے, اور لیونگ اور نان لیونگ کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو چیزیں گرو کرتی ہیں, جو چیزیں حرکت کرتی ہیں, جو چیزیں کمیونیکیٹ کرتی ہیں فار ایگزامپل, انہیں ہم لیونگز کے کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں, اور جن چیزوں میں یہ سب کچھ نہیں خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ بے جان ہیں یا مردہ ہیں یا نان لیونگ ہیں. قرآن کی منطق اس سے بالکل الگ ہے. قرآن کی نظر میں کوئی بھی مخلوق مردہ نہیں ہے. کوئی چیز اگر وہ موجود ہے تو وہ زندہ ہے. صحیح ہے, یہ خوبصورت نظریہ یہیں سے برآمد ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز جو چیز موجود ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی طرف خدا کی توجہ ہے, اور جس کے ساتھ خدا کی توجہ ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوئی؟ اسی لیے خدا نے فرمایا یسبح له ما فی السماوات والارض. عربی زبان میں جب آپ پریفر کرتے ہیں نا ہوم یا ہو, اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ما اور من. ان دو میں فرق کیا ہے؟ ما کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو صاحب عقل ہیں, اور وہ بھی آتی ہیں کہ جو صاحب عقل نہیں ہیں, جیسے درخت, پتھر. یہ ہمارے حساب سے صاحب عقل نہیں ہے, عقل نہیں رکھتے. ان کا اگر ذکر کرنا ہوگا تو ما آئے گا. اگر مثال کے طور پر انسانوں, فرشتوں, جنوں کا ذکر کرنا ہوگا تو من آئے گا. لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ یسبح له من فی السماوات والارض, یہ بھی ہے لیکن فقط یہ نہیں ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض, یعنی جو تمہیں صاحب عقل دکھتے ہیں اور جو تمہیں صاحب عقل نہیں دکھتے, سب کی سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں. کہ یہ مسئلہ تمہارا ہے, کہ جیسے مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر ہی یہی ہے, بشنو از نے چہ حکایت میکنی, کہ بانسری کی آواز کو وہ کہتے ہیں کہ بانسری جو ہے اس کو سنو کہ کیا حکایت بیان کرتی ہے. یعنی اس طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لکڑی ہے جو درخت سے کاٹی گئی ہے, درخت سے کاٹنے کے بعد اس کو ایک بانسری کی شکل دی گئی ہے, بانسری کی صورت میں آ کے یہ اس موسیقار کے پاس آئی ہے, وہ اس کو بجا رہا ہے اور اس میں سے وہ آواز, سریلی آواز نکل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بانسری کی آواز سنو کہ یہ کیا حکایت بیان کر رہی ہے, یہ اپنی جدائی کا درد و نالہ بیان کرتی ہے, کہ مجھے اپنی سور سے جدا کر کے آج اس حالت میں یہ اس کا آہ و فغاں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے موجودات کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بڑا عجیب ان کے شاعری میں یہ چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ما با شما نہ محرمان خاموشیں, کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب تسبیح کرتی ہیں اور کر رہی ہیں, ہمیں اس کی ان کی تسبیح اس لیے نہیں سنائی دیتی کہ ہم نامحرم ہیں, ہم حرم الہی میں داخل نہیں ہیں. وہ انسان جو حرم الہی کے اندر ہیں ان سے ان کی تسبیح مخفی نہیں ہے ان مخلوقات کی. تو جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں, یعنی کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ زندہ ہے. قرآن کریم میں اس قسم کی اصطلاحات موجود ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا کیا جملہ ہے؟ یا نارو اے آگ, کونی ہو جا, بردن ٹھنڈی وَسَلَامًا سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم. اور آگ میں اتنی عقل ہے, آگ میں اتنی عقل ہے کہ وہ حضرت, یعنی کہ آگ آگ نہیں رہی, آگ نے اپنے جلانے والی صفت کو ختم کر دیا بإذن خدا, بحکم خدا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ اب تم آگ نہ رہو, کچھ اور ہو جاؤ. جو ہمیں کہتے ہیں نا آگ گلستان ہو گئی, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. آیت قرآنی یہ نہیں کہہ رہی کہ آگ گلستان ہو گئی, آیت کہہ رہی ہے یا نارو قلنا, ہم نے کہا یا نارو اے آگ, کونی ہو جا بردن ٹھنڈی, و سلامن سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم, بات ختم ہو گئی. ابراہیم آگ میں گرے ہیں, آگ نے اپنے اندر سے وہ جلانے والی صفت سلب کر لی ہے. تو یہ مخلوقات اس انٹیلیجنس کے لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حی اور قیوم ہے, اس حی اور قیوم کے ماتحت جتنی موجودات ہیں کوئی مردہ نہیں ہے, کوئی مردہ نہیں ہے. اور جیسے جیسے انسان ایوالو کرتا ہے, یعنی کہ ہم جو بات سمجھ بیان کرتے ہیں روایتوں میں, وہ جملے پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فار ایگزامپل اس سانپ سے بات کی, اس سے بات کی, اس سے بات کی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ایولیوشن آف سیلف ہے کہ جب انسان جتنا ارتقا پاتا جاتا ہے اتنا زندگی اور کائنات کی حقیقت سے انٹیگریٹ ہوتا چلا جاتا ہے. کہ وہی مولانا روم کا جملہ, آپ نامحرم ہیں, خدا نے آپ کو اپنے حرم سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے اور یہ سب ڈیڈ ہے. تو جو حی ہے اور قیوم ہے, اب جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے لاجیکلی وہ سب کا سب اس کی ملکیت ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس کے سوا کوئی زندگی عطا کرنے والا ہے, نہ اس کے سوا کوئی زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. تو ہر چیز جو ایک مخلوق اور موجود کی شکل میں نظر آتی ہے, سب کی سب کس کی ملکیت ہونی چاہیے؟ اسی کی ملکیت ہونی چاہیے. بات واضح بھی ہے, جملہ کلیئر ہوا؟ مطلب یہ پوری ایک چین آف لاجک ہے کہ یعنی اس کے سوا کسی اور کی ملکیت کا تصور نہیں لایا جا سکتا. کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس لیے کہ وہ حی اور قیوم ہے, اور حی اور قیوم کا مطلب وہ فقط زندہ نہیں ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والا ہے اور زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. اب خدا کی ملکیت, اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی مالک یوم الدین میں, لیکن ایک دو جملے کے, ملکیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ یہ فلاں پلاٹ میری ملکیت ہے, لیکن کل آپ گئے تو دیکھا خاص طور سے پاکستان میں کہ وہاں کسی اور صاحب نے گھر بنا لیا اپنا, یہ کیا ملکیت ہوئی پھر؟ یعنی کہ جس ملکیت پر آپ کی مرضی کے بغیر دوسرا تصرف کر لے, جس ملکیت کو مالک کی مرضی کے بغیر دوسرا یوز کر لے, یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے. تو لہو ما فی السماوات والارض, جو خدا کی ملکیت کو جو چیز ثابت کرتی ہے, تو خدا اس طریقے سے مالک نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر آسمان اور زمین کی کسی چیز میں کوئی تصرف کر سکے. اب ہم تقریباً اسی جگہ تک پہنچتے جا رہے ہیں جو اصل سوال ہے, ٹھیک ہے؟ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں پھر کیسے ڈرائیو ہوتی ہیں, پھر کس طریقے سے چلتی ہیں؟ کہ یہ آیت الکرسی کیا سمجھا رہی؟ کہ خدا کی مرضی کے بغیر, کیونکہ لہو ما فی السماوات والارض, لہو یعنی اس کے لیے, اس کی ملکیت ہے. کیا ایسی ملکیت ہے کہ جیسے ہماری ملکیت ہے کہ ہماری گاڑی باہر کھڑی ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی اس کو کچھ کر دے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, یا ہمارے ہم کہتے ہیں کہ میں اس پراپرٹی کا, لینڈ کا مالک ہوں, لیکن اس پر کوئی اور گھر بنا لیتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے, لہو اس کے لیے ہے, ایوری تھنگ از فار ہم, جو حی اور قیوم ہے. اب اس کے بعد تقریباً اب جو اگلا جملہ ہے, یہ ان سوالات کے جواب دیتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ابھر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے ذہنوں میں ابھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اشیاء مستقل ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ اشیاء اسباب سے ڈرائیو ہوتی ہیں، ہمیں کہیں خدا نہیں دکھ رہا ہوتا، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، خدا کی ملکیت کے بعد ایک نیا تصور آیا شفاعت کا، یعنی ابھی تک جو آیت الکرسی چل رہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لہو ما فی السماوات والارض تک، اس میں خدا ہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خدا ہی خدا ہے، یہ اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ صفت ہے، ہر چیز اس کی ملکیت، کوئی اور ایگزسٹ نہیں کرتا. اس مقام پر آ کر پہلی دفعہ بظاہر غیر از خدا کسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. ہری بات سمجھ، کہ اس جگہ پر جب کہا گیا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، یا من یعنی جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کون ہے یشفع جو شفاعت کرے، عندہ اس کی بارگاہ میں، یعنی اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا صرف فاعل کام کرنے والا صرف خدا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، اور جو کام وہ کر سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کس ورڈ کے ساتھ کی گئی، یشفع، کہ جو شفیع ہو جائے، جو شفاعت کرے. لیکن یہ شفاعت پلٹ کس طرف رہی ہے؟ عندہ، اللہ کی بارگاہ میں. کیا شفاعت کرنے والا اپنی شفاعت میں آزاد ہے؟ الا باذنہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر صرف آپ شفیع کے معنی کو سمجھ لیں تو یہ پرابلم سالو ہو جائے گی جو ہمارے لیے مطلب بنتی ہے نا، کہ یہ فلاں چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے چہل حدیث پہ بات کی تھی تو اس وقت ایک امام خمینی کا ایک جملہ آپ کو سنایا تھا چہل حدیث میں سے، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء، ائمہ، کتاب، وحی، یہ وہ شفاعت کرنے والے ہیں کہ جو خدا نے بن مانگے ہم کو عطا کر دیے ہیں، یعنی نبوت اور وحی اور کتاب اور ہدایت، یہ وہ شفاعت ہے کہ جو خدا نے انسانوں کو بغیر مانگے دے دیے. جو اس شفاعت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے لیے آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہے. جو اپنی اس زندگی میں خدا کی طرف سے آلریڈی اویلیبل شفاعت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے لیے آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہے، وہ وہاں کسی شفاعت کی امید لے کے نہ جائے. شفیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینگویج میں شفیع یعنی پیر، وتر تنہا، جو سورہ الفجر کی بھی شروع کی آیت میں کہ والشفع والوتر، تو شفع یعنی جفت پیر، وتر یعنی جو تنہا اور اکیلا ہو، جیسے خدا وتر تنہا ہے، خدا کے ساتھ کوئی پیرنگ نہیں ہے، لیکن باقی ہر چیز میں پیرنگ ہے. والشفع والوتر، تو شفیع کا مطلب ہوتا ہے، اس کو اور معنی کو تھوڑا سا آسان کر لیں کہ وائی پیئرنگ فار فیسیلیٹیٹنگ اے پرٹیکولر ورک اور اے جاب. یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ اپنا کیس لڑنا چاہتے ہیں، آپ وکیل کے ساتھ پیئر اپ کیوں کرتے ہیں، لائر کے ساتھ پیئر اپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ شقے نہیں پتا، آپ کورٹ میں جا کے اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکتے خود سے، جبکہ کوئی قانونی پابندی تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ وکیل کو لے کے جائیں، لیکن یہ آپ کی مجبوری ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وکیل کی شفاعت کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس سے زیادہ آسان مثال، موسم بہت سرد ہے، موسم بہت سرد ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج کا دن بڑا اچھا ہے، دھوپ نکل آئی ہے، سورج نکل آئے، چلو فوراً یہ پردے ہٹاؤ یا تھوڑی دیر باہر بیٹھ کے دھوپ میں ذرا کچھ ٹائم گزاریں. ہمارا جسم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کہ لو ٹیمپریچرز کو سلامتی کے ساتھ برداشت کر سکے. ہم اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے دھوپ کی شفاعت حاصل کرتے ہیں. شفیع کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس زندگی کا خدا نے نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ مخلوقات ڈفرینٹ لیول پر احتیاج رکھتی ہیں، حاجتیں رکھتی ہیں. ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رب نے ایک نظام کریٹ کیا ہے. اس نظام کی ہر کڑی شفیع ہے. صحیح.
سوال پیدا ہو رہا ہے ادھر بھائی، جب آپ نے کہا کہ ہائی کی جب ڈیفینیشن بیان کی تو ہائی وہ سورس کہ جس سے سب چیزیں انرجائز ہو رہی ہیں یا انرجی دے رہی ہیں، پاور میں آ رہی ہیں. جب میں سورس سے کنیکٹڈ ہوں تو پھر شفیع کی ضرورت کیا؟
نہیں، آپ سورس سے کنیکٹڈ ہیں بذریعہ شفیع.
نہیں، شفیع کیا بیچ میں تو بھائی بھی نہیں. جب آپ نے ہائی کا بیان کیا، ہائی تو میں ڈائریکٹ سورس لے رہا ہوں نا، میں ڈائریکٹ ہوں. جیسے کہ جناب موسیٰ کا قصہ کیا کہ وہ اس طرح سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی نہیں، جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہے.
نہیں، اس میں تھوڑا سا دیکھیے، اس میں ایک درجہ اور آگے آئیے کہ ہم یہاں پر ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شفیع غیر از خدا کسی چیز کا نام ہے.
میں سمجھ رہا ہوں وہ بات.
نہیں، تو بات یہی ہے نا، یعنی کہ اس جگہ پر توحید کا، یعنی یہ تھوڑا سا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ہم سورس کو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک الیکٹریسٹی جنریشن کے ایک مقام ہے، وہ ایک سورس ہے، اور وہاں سے وایا وائرز اور چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ہمارے گھروں تک اور سارے گھروں تک آ رہی ہیں، بلب روشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورس جو ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں اور شفیع کچھ نہیں. اس میں جو خدا کی ہستی اور ذات ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ذات خدا کو آپ ایک طرف ہٹا دیجئے، ابھی اس سے بحث نہ کیجئے. جو نظام مخلوقات ہے، مخلوقات کا جو پورا نظام ہے، یہ خدا کی صفات اور افعال کے نیٹ ورک سے بنا ہوا ہے. تیری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ جتنا بھی مخلوقات جتنے بھی لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، آسمان میں، زمین میں، کسی بھی جگہ، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جس کی ہائرارکی ہے، جس کے لیولز ہیں، اور یہ نیٹ ورک خدا کی صفات اور افعال کے ذریعے سے چلتا ہے.
خدا کی صفات.
جی جی، ٹھیک ہے. اب اگر فار ایگزامپل میں زندہ ہوں، توحید کے حوالے سے یہ جملہ غلط ہے.
خدا زندہ،
یعنی کہ خدا کی ایک تجلی ہے، ایک ارادہ ہے جو میرے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ توحید کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ اس طریقے سے، لیکن جس لیول پر میں ایگزسٹ کرتا ہوں اور جس کمزوری کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے خدا کی دوسری تجلیات سے کنیکٹ ہونا ہے. یعنی فار ایگزامپل اس کے، کہ اگر یہ بلب کو آپ سوئچ سے ڈسکنیکٹ کر دیں، سورس سے کنیکشن ہے، سوئچ آپ آن نہیں کریں گے بلب نہیں جلے گا، یا بیچ میں جتنے بھی جگہ ہے، کسی بھی جگہ سے آپ پہ کسی ایک ٹرانسفارمر میں خرابی واقع ہو جائے گی، خرابی سورس میں نہیں ہے، باقی اس سے آگے جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں چلیں گی. تو تقریباً اس سے ملتا جلتا یہ نظام ہے. یعنی یہ نظام، اس میں ہر جگہ خدا ہی کی صفات اور افعال کام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ مخلوقات اسے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ یہ خدا یہاں پہ کہاں موجود ہے.
جی
جی، یہ مجھے شاید سمجھانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اس بات کو. جی 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 جی،
اور یہ وسیلے میں بات کر رہا ہوں، آپ کی جو آداب و صلات میں آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو وسیلے کے بارے میں تھوڑا سا.
وسیلہ تو بنیادی طور سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جسے آپ خود تلاش کریں اپنے کسی مقصد کو حل کرنے کے لیے. شفیع وہ ہستی ہے کہ جو آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے. یعنی جیسے شفاعت ہے، آپ کو شفیع ان فیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اے ایمان والو تلاش کرو خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلہ, خدا کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یعنی کہ جو وسیلہ ہم عبادات, نیکی, اعمال صالحہ اور ان کے, یہ ہمارا وسیلہ ہیں, اور وسیلہ ہی شفیع بھی ہوتا ہے. جی اب میں
مطلب وہی ان کا جو سوال تھا, پھر اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی ہے انڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں, پھر اس حیات حی سے اور قیوم سے.
مجھے اس کی مثال سوچنی پڑے گی جو کافی مشکل ہے. اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنی ذات کی گہرائی میں, اپنی ذات کی گہرائی میں خدا سے براہ راست کنیکٹڈ ہے. یعنی اگر آپ کہیں مائی اون ایسنس, ایسنس آف مائی اون بینگ, تو ہر مخلوق کے وجود کی حقیقت سوائے خدا کے کسی اور سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے ایسنس آف مائی بینگ اور دوسری چیز ہے اویئرنیس آف مائی بینگ. دو باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک میرے اپنے وجود کی حقیقت ہے اور دوسرا یہ کہ میں خود اپنے وجود کی حقیقت کو کتنا جانتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, پہلے میری وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان دو چیزوں میں آپ فرق کر پا رہے ہیں؟ ان دو چیزوں میں فرق کر پا رہے ہیں؟ تو یہ جو شفاعت کا نظام ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ میں اپنے وجود کی کامل معرفت حاصل کر سکوں. یہ اویئرنیس کے لیے ہے, نہ کہ ایسنس ہے. یعنی پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ تعلق میرا جو خود خدا سے ہے اور بلا واسطہ اور بلا فصل ہے, لیکن میں اس سے غافل ہوں. پیغمبر آ کے مجھے یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا خدا سے کیا تعلق ہے.
تو یہاں پہ تو پھر وہ متاہری والی, رات اللہ متاہری کی بات فطرت والی آ جائے گی نا. دروازے جو امازون میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے.
جانتا نہیں ہے. دیکھیے میں نہیں, اوہو اس کو دیکھیے, دو چیزوں میں جب تک آپ فرق نہیں کریں گے نا, ایک چیز کی حقیقت ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ آگ کی ایک حقیقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ چیز خود اپنی حقیقت کی کتنی عارف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جرنی ہے ہیومنز کا, جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے, یہ جرنی آف اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طریقے سے, فار ایگزامپل اب اس کے تھوڑا سا ایک مثال کے طور پر لیں کہ ایک بچہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے. ابھی جب وہ دو یا تین سال کا ہے فار ایگزامپل, اور اس سے یہ کہا جائے کہ ہاں تم ڈاکٹر ہو یا فلاں ہو, کہے گی کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن آپ جو اس کو 17-18 سال کے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ایک جگہ تک پہنچ جاتا ہے, ایک مقام کو حاصل کر لیتا ہے, تو یہ جرنی آف سیلف ایکسپلوریشن ہے کہ میرے اندر جو کوالٹی موجود ہے اس کو ہون, گرائنڈ, ڈیولپ, ایوالو کر کے ایک مقام تک پہنچا دینا. تو یہ جو پورا نظام ہے شافعین ہے, یہ جو پورا زندگی کا نظام ہے, یہ اس لیے ہے کہ وہ جوہر انسانی جو ابھی انیکسپلورڈ ہے, جو خود ہمارے لیے انیکسپلورڈ ہے, اس کو اس طریقے سے ایوالو کرایا جائے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوہر انسان ان سے کنیکٹ ہے. نہیں, دو
خود اپنے ایسنس میں وہاں سے کنیکٹ ہیں, لیکن آپ کو یور سیلف جاننے کے لیے جب ان سے,
آپ کا جو ایسنس وہاں سے کنیکٹ ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس خزائن کی شکل میں موجود ہو. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ہم اس میں سے ایک معلوم مقدار میں نازل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر چیز کی ایسنس کس جگہ سے کنیکٹڈ ہے؟ عند اللہ. جب وہ چیز نازل ہوتی ہے, وہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتی. وہ اس حقیقت کو نہیں پہچانتی کہ میری اصل حقیقت کون ہے. تو یہ جو جرنی ہے کہ جس میں یہ پوری کائنات آپ کے لیے شفاعت کرنے والی ہے, انکلوڈنگ امام و نبی و پیغمبر و وحی, یہ آپ کو ایک جرنی آف سیلف اویئرنیس پہ لے جا رہے ہیں, نہ کہ یہ آپ کے وجود کے اندر آپ کی ایسنس کے طور پہ موجود ہیں. کچھ بات واضح ہوئی؟ کہ اس سے کہتے ہیں کہ احساس سے حقیقت تک کا سفر کرانے کے لیے سب موجود ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں نا.
جیسے میری خود مختاری, تو اس میں یہ تو نہیں کہ مطلب میں ہر کام پرفیکٹلی کر,
یعنی
گناہ بھی ہو سکتا ہے سوال
آپ کے ارادے پر ہے. گناہ اور ثواب کا ٹوٹل جو ڈٹرمنیشن ہے وہ آپ کی نیت پر ہے.
نہیں تو کنیکٹڈ تو ہوں,
کنیکٹڈ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اختیار کتنی دیر کے لیے دیا گیا. جو کل ہی میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے ہی اجل فانی ختم ہو کے اجل مسمہ شروع ہوئی ختم, کوئی اختیار نہیں ہے.
جیسے اس نے ہمیں خود مختاری دی اور وہاں سے ہم
کس, اس لیے دیکھیے آپ کنیکٹڈ کا مطلب صحیح نہیں سمجھ رہے. کنیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کی ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال بھی, یہ بھی مجھے مثنوی مولانا روم میں اس کی مثال یاد آتی ہے. بڑا اچھا انہوں نے ایک حکایت بیان کی ہے, آئی تھنک میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے, مچھلی اور پانی کی, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی تھی کہ جو میری طرح آرام سے رہتی تھی, یعنی جس کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئی تھی, کبھی بھوک نہیں اٹھائی, کبھی پیاس نہیں اٹھائی, مزے گھومتی پھرتی تھی. تو وہ مچھلی جب زیادہ جسے کہتے ہیں ترنگ میں آئی, تو اس نے یہ سوال شروع کر دیا کہ یہ پانی پانی لوگ کیا کرتے رہتے ہیں سب, کہ یہ پانی کیا چیز ہے, کہ پانی کی یہ خصوصیت, پانی زندگی ہے, پانی حیات ہے, پانی ہمیں سب کچھ دیتا ہے. تو ایک دن جب اس کا ناشکرہ پن حد سے زیادہ بڑھ گیا, تو ایک موج آئی اور اس موج نے اس کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دیا. تو جب ساحل کی خشکی اور سورج کی حدت, جب ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ تڑپنا شروع ہوئی, تو اس نے کہا کہ جو آب حیات تھا اس نے تو ہر وقت مجھے گھیرا ہوا تھا. ایسا ہی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا جرنی آف اویئرنیس. یہ جو پورا نظام ہے یہ اس چیز کو نہیں ڈٹرمن کر رہا ہے کہ آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں یا اس سے کنیکٹڈ ہیں, اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ نہیں, دا اونلی کنیکشن دیٹ یو ہیو, دیٹ دا اونلی کنیکشن آف لائف جو کہ کوئی بھی مخلوق رکھتی ہے سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہے. اس پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بحث ہی نہیں ہے. جو یہ پورا نظام جس میں ہم رکھے گئے ہیں, جس نظام میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں شافعین پائے جاتے ہیں, اور شافعین کی جو تعریف میں نے بیان کی کہ شافعین یعنی وہ تمام فیسیلیٹیٹرز جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ جب دھوپ اپنی سردی دور کرنے کے لیے دھوپ میں جاتے ہیں, یہ بھی شفیع ہے. آپ اپنے لیگل مسائل, یعنی یہ دنیاوی مثال ہے کہ لیگل مسائل حل کرنے کے لیے وکیل کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی شفیع ہے. آپ جب غذا کو استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کو برقرار کی صحت برقرار رکھنے کے لیے, وہ بھی شفیع ہے. یہ پورا شافعین کا نظام خدا نے بنایا ہے. ہر شفیع ان فیکٹ خدا کو رپورٹ کرتا ہے عندہ, اور کوئی شفاعت الٹیمیٹلی اس کے اذن کے بغیر کارگر نہیں ہے الا باذنہ. یعنی یہ غذا جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جب اس کے مالک کا اذن اٹھ جاتا ہے تو یہ غذا زہر بن جاتی ہے. ہے یا نہیں؟ کہ جس چیز کو ہم مزے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں جناب, یہ اس سے یہ صحت بخشو, فلاں صحت بخشو, فلاں صحت بخشو, کہاں جاتی ہے وہ ساری صحت؟ کہ جو اب زمانے قدیم میں جو بہت مشہور ترین حکما حکیم, یعنی وہ دوا والے حکیم, علم والے نہیں, حکیم جالینوس کا نام بہت مشہور ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا, اور حضرت عیسیٰ سے اس کی کچھ بات چیت ہوئی تو حضرت عیسیٰ کے ایک دو جملوں نے ہی اس کو اتنا زیادہ امپریس کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آپ اس کی تربیت کریں, اور ان کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا. جالینوس نے جب اس کی ایک دوا مشہور تھی کہ جس سے کہتے تھے مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جاتا ہے, جب وہ خود مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اس نے وہ اپنی دوا خود کھائی, اثر نہیں ہوا, کہنے لگا اب مجھے پتہ چل گیا وہ ختم ہو گیا میرا. یہ ہے من والذی, وہ کون سی چیز ہے, یشفع اور شفاعت ایوری تھنگ, یہ پورا نظام شافعین ہے, یعنی خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہے فیسیلیٹیٹرز کا, ٹو برنگ یو فارورڈ, ٹو ہیلپ یو ان ایوالونگ. ایوالونگ ٹورڈز واٹ, کس چیز کی طرف ایوالو کرنا, اس مقام تک پہنچو کہ وہ کنیکشن جو تم اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہو اس کو جان سکو. صحیح, ایوالونگ اس جگہ تک کہ تم امام علی کی طرح کہہ سکو کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے قبل اور اس کے بعد اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا, اس جگہ تک ایوالو.
جی,
فار ایور, فار ایور.
لیکن اس دنیا میں تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو
کیا اس کے بعد فائدہ اٹھائیں گے؟ بیسڈ اپون اور کنڈکٹ ہیئر. اگر اس زندگی میں ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی ان سے کنیکٹ ہو گئے تو دس ول ہیلپ یو فار ایور. جیسے کل میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ عمل صالح وہ چھوڑے گا تھوڑی, اگر عمل صالح ہے مرتے وقت کام آئے گا, قبر میں کام آئے گا, برزخ میں کام آئے گا, قیامت میں کام آئے گا, جنت کے دروازے پر, جنت کے دروازے پر لے جا کے جنت میں گھر بٹھا کے چھوڑ کے آئے گا آپ کو. جو شافع حقیقی ہے وہ کہیں نہیں چھوڑے گا آپ کا ساتھ, لیکن شرط وہی ہے, وہ امام خمینی کا جملہ کہ جو شافعین خدا نے تمہیں دیے ہیں ان سے پیئرنگ یہاں کرنی ہے. یہ نہیں کہ یہاں ان سے الوف اور انڈیفرنٹ رہو, مرنے کے بعد سوچو شافعین کہاں گئے, یہ نہیں ہونے والا, یہ خاص بات. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس جگہ پر آپ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ, من والذی یشفع عندہ الا باذنہ, تو اس نے تمام مسئلہ حل کر دیا زندگی کا یہاں تک پہنچنے کے بعد, کہ اس جو کچھ ہے سب کا سب خدا کا ہے, جو کچھ ہے سب کا سب خدا کی وجہ سے ہے, جو کچھ ہے وہ سب کا سب بلا شرکت غیر خدا کی ملکیت ہے, جتنا کچھ غیر از خدا نظر آتا ہے وہ شفیع ہے, لیکن شفیع ہونے کی حیثیت سے مرضی خدا کا پابند ہے, اور اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. میں آپ کو ہزار گنا, فار ایگزامپل جیسے اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم اس نیت سے بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک نقطہ معرفت سمجھا دوں, اذن خدا نہیں ہے میں اپنی زبان خوش کر دوں, اپنی گردن توڑ دوں, ایک جملہ نہیں سمجھا سکتا. یہ مطلب ہے, میں شفیع بن سکتا ہوں تاکہ ایک نقطہ معرفت آپ کے دماغ تک پہنچ جائے, مگر باذن اللہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد خدا نے شرائط بیان کی ہیں, یعنی اس کو یوں کہ اذن, میرا اذن کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا, یعنی میری مرضی کی وجہ سے فائدہ, یعنی فار ایگزامپل کہنے والا اس نیت سے بات کرے گا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرے, لوگوں میں نیک نام ہو, ان جنرل اس کی بات اثر نہیں کرے گی چاہے کتنا ہی خوش بیان کیوں نہ ہو. اور اگر خالصاً قربتاً اللہ بات کرے گا یا کوشش کرے گا, خدا اس کے بیان میں اثر دے گا. یعنی اذن خدا کی شرائط خدا نے خود بیان کر دی ہیں. اس کے بعد
اذن شروط مشروط ہے,
اذن ظاہر ہے, یعنی کیونکہ اختیار ہے نا, اب ان کی بات آ گئی نا کہ کیونکہ بظاہر اختیار ہے زندگی میں, تو اختیار دونوں طرف جا سکتا ہے, بلکہ دونوں طرف یا بہت ساری طرف جا سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کس سمت میں اختیار جائے گا تو اذن خدا کے مطابق ہے اور فائدہ دے گا, کس سمت میں جائے گا تو نقصان دے گا. ٹھیک ہے, یعنی اب کل ہی میں آپ کے سامنے جو مثال دے رہا تھا, آپ کبھی اس پہ غور کریں کہ, اور یہ آغا جعفر صاحب یہ مثال بہت زیادہ دیتے تھے کہ خدا نے کہا انا اعطینا کل کوثر, جس کا اس ایک مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. جناب سیدہ کا وجود عرب کسٹم اور ٹریڈیشن کے حوالے سے 100% 180 ڈگری ہے. عرب پریفر کرتے تھے کثرت اولاد کو, عرب پریفر کرتے تھے بیٹوں کو, ایک بیٹی ایک اولاد اور بیٹی. لیکن خدا نے اس بات کو سمجھایا کہ اس کثرت اولاد اور بیٹوں سے کچھ بننے والا نہیں ہے. اگر تم ہمارے لیے ہو تو ہم جس چیز کو کوثر بنا دیں, یعنی خیر کریٹ کرنے کا ذریعہ بنا دیں, وہ اصل چیز ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے بنو میہ, یہ آغا صاحب کہتے تھے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ 100 سے زیادہ ان کے شہزادے اور شہزادیاں تھے جب ان کی گورنمنٹ اپنی پیک پہ تھی, خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 100 سے زیادہ شہزادے اور شہزادیاں تھے, اور ہر ایک کے کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن تھے. کتنی چلی ان کی گورنمنٹ, 161 ہجری ختم ہو گئی, یہ شاید اس سے بھی پہلے. کثرت نہیں, یہ چیز ہے کہ شفاعت, یہ دیکھیے یہ شفاعت کا نظام ہے. اس نے کس کو شفیع سمجھا, اس حکومت کو, اس دولت کو, اس قوت کو, چاہے اس کے لیے حق کو رون دو. خدا نے دکھا دیا کہ دیکھو کامیابی یہ اذن خدا ہے, میرے اذن سے حاصل ہوتی ہے. کہ جیسے جو ایک امام خمینی کا بھی ایک جملہ ہے کہ امام حسین نے بنو امیہ کو, یہ مستقل ایک موضوع ہے اور اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں گفتگو کروں گا, کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کو روز عاشور کربلا میں دفن کر دیا. یعنی یہ علمی موضوع ہے, یہ جذباتی موضوع نہیں ہے, کہ اس دن کس نے کس کو شکست دی. ان ریالٹی ظاہراً یہ ہوا, جو عالم حقیقت ہے اس میں کس نے کس کو ہرایا, اور وہ چیز یہیں سے سمجھ میں آتی ہے, من ذلہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کا, یہ تلوار یہ خنجر جس سے تم حسین کی گردن قطع کر رہے ہو, تم سمجھتے ہو کہ میں ختم کر رہا ہوں, نہیں, یہی خنجر یہی خون تمہاری شکست کا سبب ہے. اس لیے کہ میری ملکیت ہے یہ, اور یہ میرے اذن سے کام کرتے ہیں. تم اپنے اختیار سے جو دل چاہے بنا لو, جیسے آج میں وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ لوگ جو دل چاہے سمجھ لیں, خدا کو ہٹا دیں, خدا کو مذاق بنا دیں, آخرت ہٹا دیں, نظام اذن خدا سے چلتا ہے, ان کی مرضی سے تھوڑی چلتا ہے. ان سے کہیں زیادہ پاورفل فرعون کی حکومت تھی, اور جسے کہتے ہیں خدا نے ایک عصا کے ذریعے سے ختم کر دیا اس کو, ایک ڈنڈے سے ختم ہوئی فرعون کی حکومت, جس پر اسے اتنا غرور تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے انشاءاللہ, اس بات کو سمجھنا ہے کہ غیر از خدا جو بھی نظر آتا ہے, یعنی کہ پھر میں کہہ رہا ہوں لفظ غلط ہے, ظاہری طور سے جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں, مخلوق و موجود, کوئی چیز ملکیت خدا سے باہر نہیں ہے. لہو ما فی السماوات والارض, خدا کی ملکیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی ناجائز تصرف کر سکے, یعنی کسی وقت خدا کی کوئی ملکیت اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. جو ہٹ کے عمل کرتا ہے, پورا نظام جو خدا نے بنایا ہے وہ شافعین کا نظام ہے. شافعین عند اللہ شفاعت کرتے ہیں, اور ان کی شفاعت بغیر اذن خدا کے مقبول نہیں ہے. بات ختم ہو گئی, پورا کا پورا زندگی کا نظام سمجھ میں آ گیا. تو اب اگر ہم جو وہی توحید اور توحید افعالی اور ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، اب اس لائن میں اپنی زندگی کو گزاریے، شافعین کو تلاش کیجئے، شافعین کے طرف جانے کے لیے وسیلے کو تلاش کیجئے، لیکن کن شافعین کو تلاش کیجئے؟ جن کی شفاعت عند اللہ مقبول ہے، ان شافعین کو نہ تلاش کیجئے کہ جو دوسری طرف لے جا کے اتار دیں، کہ یہ شفاعت مال کی شفاعت یا مثال کے طور پر قوم قبیلے کی شفاعت، یہ بھی شفاعت، لیکن یہ نہ عند اللہ ہے اور نہ خدا کا اذن و رضا اس کے ساتھ شامل ہے. اس میں ایک آیت میں بس آپ کو سنا دوں پھر بات ختم کروں، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت ہے، سوری پوری آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں ورنہ کچھ اس کا تو مجھے یاد بھی ہے. بہرحال سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اور بظاہر وہ ملائکہ کے طرف ہے، بہت مشہور آیت ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ جو اللہ کے قول پر سبقت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ جو امر الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو کچھ ان کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کا علم رکھتا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ نہیں شفاعت کرتے ہیں مگر اس کے لیے کہ جس سے خدا راضی ہو. ٹھیک ہے، اور یہ آیت فرشتوں کے حوالے سے، ملائکہ بزرگ، اور یہی اسی آیت کے جملے زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے آئمہ طاہرین کے لیے بیان کیا کہ ہم یہ ہیں. تو اب سمجھ لیجئے کہ آئمہ کس کی شفاعت کریں گے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جو جس سے خدا راضی ہو، اس کے علاوہ اور کسی کی شفاعت وہ ہستیاں کر ہی نہیں سکتی، کریں گی نہیں کبھی. تو ہم اگر آئمہ کی شفاعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں مرتضی بننا پڑے گا کسی نہ کسی لیول پر. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایکسٹریم لیول پر آپ چلے جائیں، ٹاپ لیول پہ آ جائیں، کسی نہ کسی لیول پر مرتضی بننا ہوگا، یعنی خدا ناراض نہ ہو ہم سے. کہ انسان، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ایک کتاب آپ نے کچھ نے پڑھی بھی ہوگی لیکن نام ضرور سنا ہوگا، روح کا سفر، شیخ عباس قمی کی. جی اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک کتاب میرے پاس ہے، وہ ابھی اس دور کے ایک عالم نے لکھی ہے، آیت اللہ نجفی قوچانی، اور آئی تھنک یہ آیت اللہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں. اس میں انہوں نے ایک جو سب سے اچھی بات کی ہے وہ یہ کہ اس کو اسٹوری ٹائپ تو لکھا ہے لیکن ہر اسٹوری کے ایک پیراگراف کے بعد آیتیں اور روایتیں بیان کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے ایک فار ایگزامپل ایک بات کو سمجھایا. تو اس لحاظ سے یہ وہ کتاب جو ہے نا وہ کافی اچھی ایک اچھی ریڈنگ ہو گئی. تو اس میں بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں، انہیں خود اپنا انہوں نے اپنے اوپر رکھ کے بیان کیا کہ میں ایک عالم تھا، میرا انتقال ہو گیا اور میں قبر میں پہنچا، تو قبر میں پہنچنے کے بعد ایک بڑی اچھی صورت میرے پاس آئی، حسین شکل، اس نے مجھے اپنی گود میں لیا، کچھ سکون دیا. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہنے لگا میرا نام ہادی ہے. کہنے لگا تم ہو کون، تو اس نے جواب دیا کہ میں ولایت علی علیہ السلام، کہ جو تم اپنے دل میں رکھتے تھے. لیکن جب انہوں نے اس سفر کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو اس طریقے سے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل کہ اس کے بعد ہادی غائب ہو گیا، فرشتے آئے، ملائکہ آئے، انہوں نے جیسے لائک دیٹ کہ جیسے ایک جوسر مشین میں رکھ کے آپ پریس کر دیتے ہیں کہ وہ یہ انہوں نے اس میں سے کوئی کالا آئل ٹائپ کی چیز میرے بدن میں سے میرے وجود سے باہر آئی, تو یعنی اس کے وہ جتنی گندگی اور کثافت تھی وہ فرشتوں نے نکالی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس ہادی نے یہ کہا کہ جتنا جتنا وقفے میں تم اپنی زندگی میں ولایت علی کی حقیقت سے غافل رہے اتنا اتنا تم مجھے اپنے ہمراہ نہیں پاؤ گے. یعنی فار ایگزامپل اپنی شہوت پوری کرنے میں تم بھول گئے کہ ولایت علی کیا چیز ہوتی ہے, تو جب شہوات کا حساب لیا جائے گا تو آئی ول ناٹ بی ایٹ یور سائڈ. بہت اچھی بات ہے یہ کہ وہ چیز تمہیں میں فائدہ ضرور دوں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا, لیکن جہاں جہاں تم مجھے بھولے رہے ان امتحان کے میدانوں میں تم کو خود بھگتنا پڑے گا, پھر تم تناؤ گے. اور جہاں جہاں تم نے مجھ کو یاد رکھا, یعنی اس بات کو یا کس بات کو یاد رکھا کہ شیعہ علی ہونے کے اعتبار سے مجھے کیسا بیہیو کرنا چاہیے, ایک ذمہ داری ہے نہیں. یعنی ہم جب اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, کہیں میں اس طریقے سے بیہیو نہ کروں کہ میرے باپ کی عزت کو بٹا لگ جائے, تو اس کا کبھی خیال نہیں آتا کہ میں شیعہ علی ہوں اس طریقے سے بیہیو نہ کروں کہ میرے مولا کی عزت خراب ہو جائے.
روح کا سفر,
یہ جو بک ہے میرے پاس انگلش میں, اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کو آگے بھی بھیج دوں گا, آیت اللہ نجفی قوچانی, لیکن ہے اچھی بہت اس اعتبار سے کہ صرف اسٹوری نہیں ہے بلکہ اس کا قرآن اور حدیث کا ایک. چلیں, وصلی اللہ علی سیدنا